السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ پاک ترک فاؤنڈیشن کالا دم قرار، تنظیم کا کنٹرول ترک معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کا حکم۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں 9 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی۔ میں ہوں پشاور سے عمر فاروق۔
ڈاکٹر خلیل کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے، ان کی اہلیہ اور دیگر ڈاکٹروں کا مطالبہ۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ پر بنی فلم تنازعات کی شکار، کانگریس نے اسے بی جے پی کا کانگریس مخالف پروپیگنڈا قرار دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
بھارتی زیر انضمام کشمیر میں ایک اور جھڑپ، 4 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے بجٹ میں فنڈز نہ رکھے تو وہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی پوری سرحد ہی مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ اطلاعات منظر عام پر آئی تھیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے 7,000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ اطلاعات منظر عام پر آئی تھیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے 7,000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور بہت نمایاں تعداد میں امریکی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلایا جائے گا۔ تاہم بین الاقوامی نشریاتی ادارے بلومبرگ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان گیرٹ مارکس نے ایک ای میل کے ذریعے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ بلومبرگ کے سوال کے جواب میں بھیجی گئی ای میل میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کو کم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور انہوں نے محکمہ دفاع کو افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی شروع کرنے کی بھی کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے۔ گیرٹ مارکس کے اس بیان کی افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل سکاٹ میلر نے بھی تائید کی ہے۔ جنرل میلر نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان میں امریکی دستوں کی تعداد میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج سے انخلا کی رپورٹ باوسوخ ذرائع سے سامنے آئی تھی اور شاید امریکہ کا افغانستان سے فوج واپس بلانے کا ارادہ ہو۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ تو اخباری خبر تھی اور انہوں نے بڑے موثق اور بڑے اچھے ذرائع کے ذریعے خبر دی تھی۔ میرے خیال میں ایسا ارادہ تھا لیکن فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی حکومت، کوئی رہنما ایک خبر لگواتے ہیں تاکہ اس کا رد عمل دیکھا جائے، تو میرے خیال میں اس خبر کا اچھا رد عمل نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جو ٹرمپ کی اپنی سیاسی جماعت ہے ریپبلک پارٹی، اس کے بھی جو رہنما، انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی تھی۔
رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ فوج واپس بلانے کی اطلاعات پر بعض حلقوں کے منفی رد عمل کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کو اب یہ کہنا پڑا ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
میرے خیال میں امریکہ کو شاید یہ احساس ہے کہ طالبان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اگر امریکہ کی پوزیشن کمزور ہے تو پھر وہ طالبان سے کوئی اچھا اپنے ٹرمز کے اوپر معاہدہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ طالبان کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ تو شاید اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔
افغانستان سے امریکی فوج کو واپس بلانے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے سے متعلق قیاس آرائیاں ایسے وقت سامنے آئی تھیں جب صدر نے شام سے امریکی فوج کو واپس بلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وہاں داعش کو شکست دے دی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ترک مبلغ فتح اللہ گلین کی تنظیم اور اس سے مبینہ طور پر وابستہ پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے وزارت داخلہ کو دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کی باضابطہ کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جمعرات کو ایک عام پاکستانی شہری کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ترک مبلک فتح اللہ گولن کی تنظیم اور اس سے مبینہ طور پر وابستہ پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے وزارت داخلہ کو دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کی باضابطہ کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جمعرات کو ایک عام پاکستانی شہری کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا۔ شہری نے عدالت عظمیٰ سے پاک ترک اسکول چلانے والی تنظیم کو دہشت گرد قرار دینے اور اسکولوں کا انتظام ترکی کی معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کی استدعا کی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے 15 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تمام منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے اور تنظیم کے تحت ملک بھر میں چلنے والے 28 اسکولوں کا کنٹرول ترک معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق پاک ترک اسکول فاؤنڈیشن کا تعلق ترک مبلک فتح اللہ گولن کی تحریک سے ہے، جسے ترک حکومت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے۔ درخواست کی سماعت کے دوران پاک ترک فاؤنڈیشن کے وکیل سردار اعجاز اسحاق نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ ان کی فاؤنڈیشن ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے اور اس کا فتح اللہ گولن کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل کا موقف تھا کہ درخواست گزار کے الزامات کا محرک سیاسی ہے۔ سردار اعجاز نے عدالت کے روبرو کہا تھا کہ ترک حکومت کے فیصلے کو جواز بنا کر پاک ترک فاؤنڈیشن کے خلاف کارروائی کا کوئی جواز نہیں، جو ان کے بقول پاکستانی قوانین کے تحت قائم کی گئی ہے۔ دوران سماعت حکومت پاکستان نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ ترکی کی حکومت فتح اللہ گولن کی تنظیم اور اس سے وابستہ اداروں بشمول پاک ترک فاؤنڈیشن کو دہشت گرد قرار دے چکی ہے، جس کی تائید اسلامی تعاون تنظیم نے بھی کی ہے، اور ایسا کرنا پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا کہ اگرچہ فتح اللہ گولن کی تنظیم ترکی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ان کے بقول شاید پاک ترک قریبی تعلقات کی وجہ سے پاک ترک اسکولوں کا کنٹرول ترکی کی معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ ماہر تعلیم ایش نیئر نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے فورن ریلیشنز کے حساب سے شاید انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہو کہ اس کے بارے میں سائیڈ لی جائے اور ترک حکومت کی حمایت سے چلنے والے اداروں کو ہی یہ اختیار دیا جائے اور مخالفت کرنے والوں کو اجازت نہ دی جائے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس وجہ سے کیا گیا ہوگا۔
انسانی حقوق کے موقع غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن کا کہنا ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ اپنی جگہ، تاہم ان کے بقول حکومت کو کوئی بھی انتظامی اقدامات کرنے سے پہلے پاک ترک اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کا مفاد مد نظر رکھنا ہوگا۔
میرا خیال ہے کہ اس میں جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ان طالب علموں کو نقصان ہوگا جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور حکومتوں کے مسائل جو ہیں وہ تو حکومتیں طے کرتی ہیں، لیکن ان کا جو انٹرسٹ ہے اسٹوڈینٹس کا اور ان کے پیرنٹس کا، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔
ترک حکومت کا الزام ہے کہ جولائی 2016 میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں فتح اللہ گولن اور ان کے حامی ملوث تھے، لیکن فتح اللہ گولن اور ان کی تنظیم خود پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کا ترکی میں بغاوت کی کوشش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ترکی پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کی تنظیم اور اس سے وابستہ اداروں کو دہشت گرد قرار دے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جنسی درندگی کے 2 واقعات ہوئے۔ ایبٹ آباد کے علاقے حویلیا میں 3 سالہ بچی کے بعد نوشہرہ کے علاقے خوتوخیل میں 9 سالہ بچی کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ سنتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے علاقے خاتوخیل میں 9 سالہ بچی مناہل کو نامعلوم ملزمان نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا، جبکہ بچی کی لاش کو باجوڑ قبرستان کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ اہل علاقے نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے احتجاج بھی کیا۔ دوسری جانب پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے مردان ریجن کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کے ساتھ متاثرہ خاندان کے گھر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جنسی زیادتی کا مسئلہ دہشت گردی سے بھی بڑا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی سے بڑھ کر واردات ہے، اور اس کی روک تھام پہ تو ضرور غور ہو رہا ہے۔ ہم قانون سازی بھی چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط قانون سازی ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے اور سرعام ہونی چاہیے. تو میں آیا ہوں آج جو غمزدہ خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے آیا ہوں, حکومت کی طرف سے آیا ہوں, اور میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ پورا پورا انصاف ملے گا.
ڈی آئی جی مردان ریجن محمد علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او نوشہرہ کی سربراہی میں 9 افسران کی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو سائنسی بنیادوں پر واقعے کی تفتیش کرے گی.
مختلف زاویوں سے, مختلف اینگل سے سائنسی خطوط پر ہم تفتیش کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ایویڈنس کلیکشن بھی ہماری شروع ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی, انتھک محنت اس پہ کریں گے کہ جلد سے جلد اس کیس کو ٹریس کریں, اس میں جو ملوث ہیں لوگ ان کو گرفتار کریں اور تحفرے کے ادارے تک پہنچائیں. ڈی این اے ٹیسٹ ابھی ہم اس پر مشورہ کر رہے ہیں, سیمپلز اکٹھے کیے جا رہے ہیں پورے ایریا سے یا جن جن کو ہم ایگزامن کریں گے لوگوں کو, تو ان کی پھر ہم میچنگ کریں گے.
یاد رہے کہ اس ماہ کی 25 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیا میں بھی 3 سالہ بچی فریال کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا تھا, جس کے بعد 25 مشتبہ افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کو لاہور بھجوایا گیا تھا. عمر فاروق, اردو ویو اے, پشاور.
امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کی تعیناتی کی مدت ختم ہو گئی ہے. انہوں نے یہ عہدہ اس سال جون میں سنبھالا تھا. پاک امریکہ تعلقات کے لیے 2018 بھی پچھلے کچھ سالوں کی طرح خاصی مشکلات کا شکار رہا. امان اظہر ان واقعات کا راؤنڈ اپ پیش کر رہے ہیں جو اس سال دو طرفہ تعلقات کے لیے خاص اہمیت کے حامل رہے.
سال 2018 کی پہلی صبح امریکی صدر کی پاکستان کے بارے میں سخت تنقیدی ٹویٹ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید سخت امریکی فیصلوں کی پیشن گوئی ثابت ہوئی.
This was in some ways a fulfillment.
یہ ایک اعتبار سے صدر ٹرمپ کی جانب سے پچھلے سال اگست میں اعلان کردہ جنوبی ایشیائی پالیسی کی جانب ایک قدم تھا, جس کا مقصد پاکستان پر اس کی افغانستان میں شدت پسند کارروائیوں کی حمایت کے حوالے سے دباؤ ڈالنا تھا.
ٹویٹ سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہ امریکی صدر پرانے امریکی جو صدر ہیں ان سے مختلف ہیں اس لحاظ سے کہ یہ بالکل کلیئرلی بات کھل کے کہہ بھی سکتے ہیں اور کوئی ایسے اقدام بھی لے سکتے ہیں جو شاید پہلے یہ خیال ہو کہ نہیں لیے جائیں گے, پاکستان بہت اہم ملک ہے وغیرہ.
اس کے کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کو دی جانے والی بیشتر امداد روک دیے جانے کا اعلان ہوا. سال کے وسط میں عمران خان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سخت معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے امداد لینے کا اشارہ دیا, لیکن کسی درخواست سے بھی پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تنبیہ کی کہ آئی ایم ایف کے پیسوں سے چینی قرضے کی ادائیگی نہیں ہونے دی جائے گی.
میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط انفارمیشن تھی ان کی, لیکن ان کی ایک پالیسی بنی تھی کہ وہ دھمکیوں سے پاکستان پہ روپ ڈالیں گے, اور وہ ابھی تک جاری ہے وہ پالیسی.
سال 2018 کی ایک اور شاہ سرخی تھی ظلم خلیلزاد کی امریکہ کی جانب سے افغان امن کے لیے خصوصی مندوب برائے مفاہمت کے طور پر تعیناتی. ظلم خلیلزاد پاکستان کے ناقد رہے ہیں اور ان کی نامزدگی کو امریکہ کی پاکستان پر مسلسل دباؤ کی پالیسی کے تسلسل کے طور پر لیا گیا.
پاکستان خوش نہیں تھا ان کی اپوائنٹمنٹ سے, لیکن جب انہوں نے جا کے بات کی اور یہ بات پاکستان کو کنونس کیا کہ یہ اس وقت ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آئے اور پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے, میرے نزدیک وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی.
اور 2018 کے اختتامی لمحات دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی ڈرامائی ثابت ہوئے. ایک جانب پاکستان کے تعاون سے امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان میں قیام امن کے معاملے پر باضابطہ گفتگو ہوئی, تو ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے افغانستان سے 7,000 امریکی فوجیوں کی واپسی کا عندیہ بھی دے ڈالا. تو کیا پاکستان پر دباؤ کی پالیسی کارآمد ثابت ہوئی؟
میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا. مختلف لوگوں نے ماضی میں پاکستان پر خاصی سخت پالیسی اپنائی, لیکن پھر انہیں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے طریقے نکالنے پڑے, اور ایک لحاظ سے امبیسڈر خلیل زاد نے بھی یہی کیا ہے. میرے خیال میں فیصلہ کن امر یہ ہوگا کہ آیا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں مدد کر پاتا ہے یا نہیں.
سال 2018 کے جائزے سے ایک بات تو واضح ہے کہ پاک امریکہ تعلقات سال کے آخر میں بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں جس کا سال کے آغاز میں تھے, اور دوسری اہم بات یہ کہ جب تک افغانستان میں جاری تنازع کا حل نہیں نکلتا, پاک امریکہ تعلقات افغان مسئلے ہی کے تابع رہیں گے. امان اظہر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد عام انتخابات میں تیسری بار بھی جیت کی توقع کر رہی ہیں اور اس کی وجہ ان کے ایک عشرے پر محیط اقتدار میں معاشی ترقی اور خوشحالی کو قرار دیا جا رہا ہے، تاہم ان کے مخالفین ان پر استبدادیت اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ انتخابات اتوار کے روز ہونے جا رہے ہیں جس میں حسینہ واجد کی عوامی لیگ پارٹی کے مد مقابل اپوزیشن کا اتحاد تین ماہ قبل ایک ساتھ جمع ہو گیا، جس کا نام انہوں نے نیشنل یونٹی فرنٹ رکھا اور جس کی سربراہی 82 سالہ کمال حسین کر رہے ہیں جو سابق وزیر خارجہ اور وکیل رہے ہیں۔ ملک کی مرکزی اپوزیشن رہنما خالدہ ضیاء ان دنوں جیل میں ہیں اور ان پر انتخابات لڑنے کی پابندی ہے۔ امریکی حکام نے شامی افواج کے دعووں پر شک و شبے کا اظہار کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے مینبرج کے شمال مشرقی شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جو امریکی حمایت والی کرد ملیشیاؤں اور ترکی کے درمیان ایک کلیدی نقطۂ اشتعال ہے۔ جمعے کے روز ایک بیان میں شامی فوج نے کہا کہ اس کی فوجیں شہر کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں اور انہوں نے اہم مورچے سنبھال لیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس پیش قدمی کے نتیجے میں تمام شامی شہریوں اور وہاں موجود دیگر لوگوں کے تحفظ کی ضمانت مل جائے گی، لیکن امریکی قیادت والے اتحاد نے جو داعش کے دہشت گرد گروپ سے نبرد آزما ہے ٹویٹر پر کہا ہے کہ اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ تمام دعوے سچ ہیں۔ اتحاد نے مزید کہا ہے کہ ہم سبھی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مینبرج کی یکجہتی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کا خیال رکھیں۔ ایک امریکی دفاعی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مینبرج کے باہر تعینات درجنوں امریکی افواج کو پیش قدمی کے احکامات نہیں دیے گئے۔ اہلکار نے کہا کہ اب بھی ہماری فوجیں وہاں ہیں۔ امریکہ کی توجہ شام سے امریکی فوجوں کی بحفاظت باضابطہ انخلا پر مرتکز ہے۔ ادھر رائٹرز کی ایک خبر کے مطابق امریکی کمانڈروں نے تجویز دی ہے کہ داعش سے لڑنے والے کردوں کو امریکی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کے روز غزہ اور شمالی سنائی میں تین الگ الگ لیکن ایک ہی وقت میں مارے گئے چھاپوں میں 40 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ قدم اس کے ایک روز بعد اٹھایا گیا جب الجیزہ نامی اہرام مصر کے قریب جمعے کے روز ایک سیاحتی بس سڑک پر نصب بم سے ٹکرائی، جس میں مصر کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق 2 ویتنامی سیاح ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں بہجت جیلانی۔
اس کارروائی سے ایک ہی دن پہلے ویتنام کے تین سیاح اور ان کے مصری گارڈ اس وقت ہلاک ہو گئے جب گیزا کے قریب ان کی بس پر بم سے حملہ ہوا۔ مصر کی وزارت داخلہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ آیا ہفتے کے روز ہلاک کیے جانے والے ان عسکریت پسندوں کا اس سیاحتی بس پر حملے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ یہ بس ماروسیا علاقے سے گزر رہی تھی جب ایک خود ساختہ بم کا دھماکہ ہوا جسے ایک دیوار میں چھپایا گیا تھا۔ شاہد علی فکری بتاتے ہیں کہ میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا جب بڑا شور سنائی دیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی گاڑی پل سے نیچے گر گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ اور ٹیکسی ڈرائیور بھاگنے لگے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ زخمیوں میں 10 ویتنامی سیاح اور مصری بس ڈرائیور شامل ہیں۔ اس بس میں ویتنام کے کل 14 سیاح سوار تھے، جن میں سے صرف 2 کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تقریباً 2 برسوں میں غیر ملکی سیاحوں پر یہ پہلا حملہ تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب مصر میں سیاحت کی اہم صنعت میں بحالی کے آثار نظر آنے لگے۔ مصر میں برسوں سے جاری سیاسی کشمکش اور تشدد کے نتیجے میں اس صنعت کو دھچکا لگا تھا۔ 2011 میں ہونے والی بغاوت جس نے سابق لیڈر حسنی مبارک کی حکومت کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد یہ سیاسی انتشار جاری رہا تھا۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سوڈان کے شہر خرطوم میں روٹی کی قیمت میں اضافے کے بعد 10 روز قبل شروع ہونے والے مظاہروں میں شامل افراد پر سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ یہ مظاہرین قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ اب حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ احتجاجی جمعے کی نماز کے بعد مظاہرے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے جب پولیس نے ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سوڈان کے دیگر کئی ملکوں شہروں میں بھی احتجاج جاری ہیں، جن میں اومدرمان، پورٹ سوڈان، اتبارا اور مدانی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ خرطوم میں مظاہرین کی جانب سے ٹائر جلائے جانے کے بعد لی گئی تصاویر ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے بجٹ میں فنڈز نہ رکھے تو وہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی پوری سرحد ہی مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ جمعے کو اپنی کئی ٹویٹس میں صدر ٹرمپ نے لاطینی امریکہ کے ملکوں ہنڈوراس، گوئٹیمالا اور ایل سلواڈور پر غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد روکنے کے لیے کچھ نہ کرنے کا الزام بھی لگایا اور دھمکی دی کہ وہ ان تینوں ملکوں کو دی جانے والی تمام امریکی مدد بند کر دیں گے۔ اپنے ٹویٹس میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر جاری حکومتی شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ڈیموکریٹس کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز نہ دیے اور امریکہ کے مضحکہ خیز امیگریشن قوانین کو تبدیل نہ کیا تو وہ امریکہ کی جنوبی سرحد مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ صدر نے کہا ہے کہ یا تو میکسیکو کی سرحد کے ساتھ دیوار تعمیر ہوگی یا یہ سرحد مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ امریکہ کے محکمہ تجارت کے حکام کے مطابق میکسیکو اور امریکہ کے درمیان روزانہ 1.68 کروڑ ڈالر کی تجارت ہوتی ہے اور سرحد کی بندش کا مطلب اس تجارت کو نقصان پہنچانا ہے۔ میکسیکو کے صدر آندرے مینوئل لوپیز نے سرحد کی بندش سے متعلق صدر ٹرمپ کی دھمکی کو امریکی حکومت کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بغیر دستاویزات کے ایک مشتبہ تارک وطن شخص کو امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں 2 روز کی تلاش کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس شخص پر ایک پولیس آفیسر کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ 32 سالہ گستاو پیریز کا تعلق میکسیکو سے ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے کیلیفورنیا کے علاقے نیومین میں اس وقت پولیس آفیسر سنیل سنگھ پر گولیاں چلائیں اور ان کی جان لے لی جب مسٹر سنگھ نے نشے میں کار چلانے کے جرم میں گستاو کو روکنے کی کوشش کی۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کرسٹی نیلسن نے جمعے کے روز ٹیکسس کے سرحدی شہر ایلپاسو کا دورہ کیا جہاں امریکہ کی حراست میں ایک 8 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی۔ اس لڑکے کا تعلق گوئٹے مالا سے تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ نیلسن متعدد اسٹیشن، سب اسٹیشنز اور ایسے مراکز کا دورہ کریں گی جو امریکہ کی کسٹم اور بارڈر پولیس کے زیر انتظام ہیں، تاہم صحافیوں کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈی ایچ ایس نے سیکرٹری نیلسن کے اس دورے کی تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم ایلپاسو کے میئر نے نیلسن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں اس دورے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سیکرٹری نیلسن کے اس قدم کو سراہا۔ انڈونیشیا میں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ سونامی کا باعث بننے والا آتش فشاں سائز اور تیزی دونوں میں کم ہو گیا ہے۔ انڈونیشیا کے سینٹر فار والکینالوجی اور جیالوجی ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کراکاٹو آیا نامی آتش فشاں اور ایک تہائی رہ گیا ہے، تاہم ابھی تک اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا کیونکہ یہ ابھی بھی ابل رہا ہے۔ سائنسدان سیٹلائٹ سے معلومات لے رہے ہیں۔ یہ لاوا 338 میٹر بلند تھا، تاہم اب یہ 110 میٹر بلند رہ گیا ہے۔ آسٹریلیا نے داعش سے تعلق کے شعبے میں ایک عسکریت پسند کی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ انٹیلیجنس کے اعلی حکام نے بتایا ہے کہ نیل پرکاش آسٹریلیا میں دہشت گردی کے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ایف بی آئی نے بھی نیو یارک میں مجسمہ آزادی کو ہدف بنانے کی ایک ناکام سازش سے اس شخص کا تعلق جوڑا ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کی تفصیلات بہجت جلانی کی زبانی۔
نیل پرکاش کا شمار آسٹریلیا میں داعش کے بھرتی کیے جانے والے افراد میں بدترین کارکن کے طور پر ہوتا ہے۔ سابق ریپر میلبرن میں پیدا ہوا اور داعش کی پروپیگنڈا ویڈیوز میں نمایاں طور پر نظر آتا رہا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 2013 میں شام کو چھوڑ دیا تھا اور اسے امریکی حکومت کی کل لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اسے آسٹریلیا کے ایک پولیس افسر کو ہلاک کرنے کی سازش میں بھی ملوث پایا گیا۔ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر سڈنی اور میلبورن میں حملوں کے لیے اکساتا رہا۔ تحقیق کاروں کا الزام ہے کہ 27 سالہ مشتبہ فرد فعال انداز میں آسٹریلوی مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھرتی کرتا رہا اور تشدد کے واقعات کی حوصلہ افزائی کی۔ قانون ساز ڈیرن چیسٹر کا کہنا ہے کہ پرکاش آسٹریلوی شہریت رکھنے کا مستحق نہیں۔
As a government, we make no apologies for being tough on terrorists and alleged terrorists. I mean, we have been warning people now for many years, do not travel to these parts of the world where conflicts exist.
قانون ساز ڈیرن چیسٹر کہتے ہیں کہ ایک حکومت کے طور پر ہم مجوزہ دہشت گردوں کے خلاف کڑی کارروائی کرتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز نہیں اپناتے۔ ہم کئی برسوں سے لوگوں کو خبردار کرتے آئے ہیں کہ وہ دنیا کے ایسے علاقوں کا سفر نہ کریں جہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں اور جانی پہچانی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ منسلک نہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آسٹریلوی عوام اپنی حکومت سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ ان افراد کے شہریت کے حقوق کو ختم کر دے جو غیر مناسب انداز میں کام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلوی شہریت جہاں آپ کو حقوق دیتی ہے وہیں آپ پر ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے اور آسٹریلیا سے وفاداری کی ذمہ داری کا تقاضا بھی کرتی ہے، اور یہ کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کی اعانت نہ کریں۔ آسٹریلوی روزنامے نے پہلے پرکاش کو ایک تنہا اور کھوئے ہوئے شخص کے طور پر بیان کیا تھا جس کا مسئلہ منشیات اور نشہ تھا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر داعش کے لیے بھرتی کرنے والے اس شخص کے پاس اپنے والد کے حوالے سے فجی کی شہریت بھی ہے۔ آسٹریلیا کی وفاقی پولیس نے دہشت گردی کے مختلف الزامات پر اس کا گرفتاری وارنٹ جاری کیا اور کیمبرا اسے آسٹریلیا میں الزامات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی تحویل میں چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک ترکی میں قانونی کارروائی ختم نہیں ہو جاتی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
172 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کیے جانے کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں کا رویہ کیا ہوگا اور ملک میں مستقبل کا منظر نامہ کیا ہوگا؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان میں 172 افراد کو ای سی ایل میں ڈالنے کے بعد وہاں کیا سیاسی ماحول بنے گا، اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی نے کہا،
سیاسی ماحول جو ہے وہ تو بہت مقدر ہو چکا ہوا ہے اور وہ مزید مقدر ہوگا آنے والے دنوں میں، اور جو پی 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 اور پی ایم ایل این میں فاصلے ہیں وہ کٹیں گے۔ تحریک چلانے سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں جو ملک کی سٹیبلٹی اور سالمیت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کو ای سی ایل پر ڈال دینا ایک بالکل ہی انوکھی سی بات ہے کہ ایک پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں شامل ہو، یعنی کہ وہ پاکستان سے باہر نہ جا سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں فی الحال کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی، خود میاں نواز شریف بھی چپ سادھے ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی بھی خاموش ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کسی ڈیل کا سلسلہ بھی چل رہا ہو جس کے ذریعے پوزیشن کو مزید تقسیم کیا جا سکے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا کسی تحریک کی صورت میں پی ٹی آئی اس کی متحمل ہو سکے گی، انہوں نے کہا،
پاکستان میں جو سسٹین کرنے کا مسئلہ نا، مثلا اگر آپ مثال لیں 2014 کا جو پی ٹی آئی کا کنٹینر والا دھرنا تھا وہ اس لیے اتنا لمبا گیا کہ اس وقت امپائر کی آشیرواد حاصل تھی ان کو، لیکن جب امپائر کی انگلی نہیں اٹھی تو وہ ٹھس ہو گئے اور ان کو بلاخر پشاور والے پبلک آرمی پبلک اسکول کے سانے کے با حوالے سے آنے سے انہوں نے وہ ختم کر دی۔ تو اس طرح کی تحریکوں کے لیے کچھ تھوڑی سی ٹیل بلڈ بھی چاہیے ہوتی ہے، جو میرے خیال سے اس وقت پی ٹی آئی کو حاصل ہے، اپوزیشن کو حاصل نہیں ہے۔
ایک اور ممتاز تجزیہ کار اور کالم نگار سلمان عابد نے کہا کہ پاکستان کی سیاست اس وقت احتساب کے دائرہ کار کے گرد گھوم رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں، اور جمعے کو سفیروں سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی ملکوں سے اس سلسلے میں ان کی بات چیت ہو چکی ہے، چنانچہ یہ واضح ہے کہ احتساب کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس سے محاذرائے میں اضافہ ہوگا۔ ان کے الفاظ،
آنے والے دنوں میں لگتا تو یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت محاذرائی ہوگی، ادارے اس وقت ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جوڈیشری، نیب اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی آنے والے دنوں کے اندر کرپشن اور بدوانی سے جڑی ہوئی جو پولیٹکس ہے اس کو کافی بے نقاب کرے گی، اور جو اگر یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کوئی بڑی تحریک بنا سکیں گے حکومت کے خلاف یا نیب کے خلاف، مجھے بظاہر اس کے کوئی امکان اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔
اس سوال کے جواب میں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومتی پارٹی کے ارکان اور حامیوں کے خلاف احتساب کا عمل دکھائی نہیں دیتا، انہوں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
بالکل صحیح، ایک حد تک کافی حد تک اس میں وزن ہے، کیونکہ پولیٹیکل نیریٹو یہی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شاید احتساب جو ہے وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں یا حکومتی مخالفین کے خلاف چل رہا ہے، اور جتنی شدت سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اتنی شدت سے حکومت کے حامی عناصر یا پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف چیزیں نہیں آ رہی، اگرچہ ہر ایک کے کیسز بڑے مختلف ہیں، آپ دونوں کی مختلف کیسز کی نوعیت مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس رویے کا مظاہرہ حکومت کے شامل لوگوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن جماعتیں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو لوگ اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ ایک بےلاب قسم کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں سے وابستہ افراد ہیں جب تک آپ ان کو بھی کٹہرے میں لے کے نہیں آئیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی، لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق جنوری میں ایک کچھ کاروائیاں آپ کو نظر آئیں گی جو حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے اندر لوگ شامل ہیں، جس سے یہ پرسپیکٹو شاید حکومت ڈیولپ کرے تو وہ اپنے لوگوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔
یہ تھے سلمان عابد، جن کا کہنا تھا کہ ملک کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا اس کا تعین آئندہ چند روز میں ہو سکے گا۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ کوئٹہ سے اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو 16 دن گزر گئے، لیکن اب تک انہیں بازیاب نہیں کرایا جا سکا اور نہ ہی اغواکاروں کا کوئی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ہفتے کو ڈاکٹر کی بازیابی کے لیے صوبے بھر کے ڈاکٹروں، پیرا میڈیکل اسٹاف اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے ریلی نکالی۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی اہلیہ اور دیگر ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ مغوی ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور اغواکاروں کے نیٹ ورک کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے اس کا کلا کما کیا جائے۔ سیول سنڈیمن اسپتال کوئٹہ میں ہفتے کو پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی کے رہنما پروفیسر ڈاکٹر ظاہر خان مندوخیل اور ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ اغوا کی اس واردات کے بعد تمام ڈاکٹروں کے خاندان کے افراد اور بچے سخت پریشان ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی اہلیہ نے شکوہ کیا کہ ان کے شوہر کی بازیابی کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی تسلی بخش اقدام نہیں اٹھایا۔
رات کو بھی مجھ کو بالکل ایک جس طرح کے مینٹل ریٹارٹڈ بندہ ہوتا ہے ویسی میری سچویشن رہی ہے۔ بچے میری طرف کوسچن کرتے ہیں، میں آپ لوگوں بہن بھائیوں کا منہ دیکھتی ہوں، اللہ کے بعد اگر مجھے سہارا ہے تو آپ لوگوں کا ہے۔ میں افورڈ نہیں کر سکتی رینسم، وہ صرف ایک سمپل صاف ستھری زندگی گزارتے تھے اور صرف گورنمنٹ جاب کرتے تھے، میں کہاں سے رینسم دوں؟ اگر میں رینسم پے نہیں کرتی ہوں تو میرے آج بچوں کو یتیم ہونا پڑے گا کیا؟ مجھے بیوہ ہونا پڑے گا کیا؟ وجہ قصور کیا ہے ہمارا؟
ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی بازیابی کے لیے تشکیل دی گئی دونوں کمیٹیاں بھرپور طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر خلیل کے موبائل فون کا ڈیٹا چیک کرنے سے پولیس کو کچھ شواہد ملے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہم جلد اغواکاروں تک پہنچ جائیں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک پولیس کو اور نہ ہی ڈاکٹر خلیل کے اہل خانہ کو تاوان کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی کال موصول ہوئی ہے۔ بلوچستان میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے رہنما ڈاکٹر خلیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ اغوا کی اس واردات کے بعد تمام ڈاکٹروں اور ان کے اہل خانہ میں خوف پایا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسپتال میں اور نہ ہی بازار میں اب کہیں محفوظ ہیں۔
ڈاکٹرز کی جتنی فیملیز ہیں پروونس کے اندر، وہ خود اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہیں کہ پتہ نہیں کہ ڈاکٹر اپنے گھر سے نکلے تو واپسی کا صورتحال کیا ہوگی، کیا وہ اپنے گھر پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔
بلوچستان کے 33 میں سے 28 اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں سرکاری اسپتال قائم ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر اسپتالوں میں مناسب طبی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی۔ صوبہ بھر کے لوگوں کو مختلف ٹیسٹوں کے لیے کوئٹہ آنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کی تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب سے اغوا برائے تاوان کی یہ وارداتیں شروع ہوئی ہیں، اس وقت سے اب تک 33 ڈاکٹروں کو تاوان کی ادائیگی کے لیے اغوا، 18 کو قتل اور 94 ڈاکٹر عدم تحفظ کے باعث یہ صوبہ چھوڑ کر بلوچستان سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے صوبوں کے بڑے شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مسلمان عسکریت پسندوں کے درمیان ایک اور جھڑپ ہوئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ کے ایک دور دراز گاؤں میں ہفتے کو ہونے والی اس جھڑپ میں 4 عسکریت پسند مارے گئے، جن کا تعلق کالعدم تنظیم جیش محمد سے تھا۔ جیش محمد نے اس کی تصدیق کی ہے، تاہم اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جھڑپ کے دوران کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
ہفتے کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حفاظتی دستوں نے پلوامہ کے گاؤں حاجن پائین میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر ایک فوجی آپریشن شروع کیا، جس کے دوران طرفین کے درمیان جھڑپ ہوئی، جو 4 عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر ختم ہو گئی۔ مارے گئے عسکریت پسندوں میں سے 3 مقامی باشندے تھے، جبکہ ان کے چوتھے ساتھی کا تعلق مبینہ طور پر پاکستان سے تھا۔ چاروں کالعدم تنظیم جیش محمد سے وابستہ تھے، جس کی اس تنظیم نے تصدیق کی ہے. جیش محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ جھڑپ کے دوران کئی حفاظتی اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے. عہدیداروں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی فوجی مارا گیا نہ زخمی ہوا. اس سے پہلے پلوامہ ہی کے رنزی پورہ بندر پورہ علاقے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک مختصر جھڑپ کے دوران عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک رکن ہلاک ہو گیا تھا. تاہم مقامی ذرائع کے مطابق جھڑپ کے دوران اس کے دو ساتھی علاقے سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. ان ہلاکتوں کے بعد پلوامہ کے کئی علاقوں میں عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے. عینی شاہدین کے مطابق حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوانوں کی ٹولیوں پر آنسو گیس چھوڑی اور چھرے والی بندوقیں استعمال کیں. تقریباً ایک درجن افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. شور زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 2018 گزشتہ ایک دہائی کا خونریز ترین سال ثابت ہوا ہے. سال کے دوران تشدد میں اب تک 446 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں 258 عسکریت پسند، 97 حفاظت اہلکار اور 91 عام شہری شامل ہیں. ریاست میں 2008 میں تشدد کے دوران 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ برس یعنی 2017 میں 384 افراد مارے گئے تھے. اتنی بڑی تعداد میں ہوئی ہلاکتوں پر مختلف سیاسی جماعتوں نے، جن میں چند بھارت نواز جماعتیں بھی شامل ہیں، دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر نئی دہلی اور اسلام آباد اور نئی دہلی اور کشمیری قیادت کے درمیان بیک وقت بات چیت کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ ان کے بقول بھارتی زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور سابق وزیر نعیم اختر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہاں کشمیر میں قتل تو ہوتی رہتی، طاقتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر قسم کا تشدد ہو رہا ہے، لیکن اس سے ہم پچھلے 30 سال سے کہیں نکل نہیں رہے ہیں. 70 سال سے معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو اس میں جب تک بات چیت نہ ہو، اور وہ دکھایا ہے جب بھی بات چیت پاکستان کے ساتھ ہوئی، کشمیریوں کے ساتھ ہوئی، کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی، تو حالات ٹھیک ہونے لگے اور کافی حد تک سدھر گئے تھے.
انہوں نے مزید کہا،
جب تک کشمیر میں ایک امید کا امید کی فضا قائم نہیں ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچے جو بندوق لے کے جاتے ہیں اور پھر آرمی ان کے ساتھ، صرف یہ آرمی نہیں، سبھی سیکورٹی فورس یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ شاید میرے جنگ کو مار کے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا. وہ نہیں ہے، وہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس سے ہمارے حالات اور خراب ہو جائیں گے.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ پر بنی فلم دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ریلیز ہونے سے قبل ہی تنازعات کا شکار ہو گئی ہے. بی جے پی نے جہاں فلم کا ٹریلر جاری کرنے کی ستائش کی ہے، وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ فلم اس کے خلاف بی جے پی کا پروپوگنڈا ہے. منموہن سنگھ کا کردار ادا کرنے والے اداکار انوپم کھیر کے بقول فلم میں حقائق دکھائے گئے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
فلم دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر میں 2004 سے 2014 تک کے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دورے وزارت عظمیٰ کے سیاسی حالات دکھائے گئے ہیں. فلم منموہن سنگھ کے سابق میڈیا مشیر ڈاکٹر سنجے بارو کی کتاب پر مبنی ہے. کتاب کے نام پر ہی فلم کا نام رکھا گیا ہے. وہ 2004 سے 2008 تک وزیر اعظم کے میڈیا مشیر رہے. اس کا ٹریلر جمعرات کے روز ممبئی میں جاری کیا گیا. بی جے پی نے ٹریلر جاری کرنے کی ستائش کی، جبکہ کانگریس کا الزام ہے کہ یہ فلم اس کے خلاف بی جے پی کا پروپیگنڈا ہے. منموہن سنگھ کا کردار ادا کرنے والے بالی ووڈ ایکٹر انوپم کھیر وزیر اعظم نریندر مودی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ کرن کھیر بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ ہیں. فلم میں منموہن سنگھ کانگریس کی اندرونی سیاست کے شکار دکھائے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ منموہن سنگھ سونیا گاندھی کی ہدایت پر کام کرتے تھے. بی جے پی کا کہنا ہے کہ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک خاندان نے 10 برسوں تک ملک کو یرغمال بنائے رکھا. کانگریس کے سینئر رہنما پی ایل پنیا نے اسے بی جے پی کا کھیل قرار دیا.
یہ بھارتی جنتا پارٹی کا کھیل ہے. ان کو معلوم ہے 5 سال پورے ہو رہے ہیں، جنتا کو حساب دینا ہوگا. پردھان منتری نے کہا تھا کہ رپورٹ کارڈ میں دوں گا. رپورٹ کارڈ دینے کا جب سمے آیا تو ادھر ادھر کے مدوں میں دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پوری طرح سے زیرو فیل رہی ہے یہ سرکار.
جمعہ کے روز جب ایک پروگرام میں ڈاکٹر منموہن سنگھ سے فلم کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنجے بارو نے بھی کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ مہاراشٹر ریاستی یوتھ کانگریس کے صدر ستیہ جیت تانبے پاٹل نے فلم کے پروڈیوسر کو ایک خط ارسال کر کے خصوصی طور پر فلم دکھائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اس میں حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، جبکہ انوپم کھیر کا کہنا ہے کہ ہم نے فلم سنسر بورڈ اور سنجے بارو سے اجازت لے کر فلم بنائی ہے، اسے کسی کو قبل از وقت کیوں دکھایا جائے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر منموہن سنگھ خواہش ظاہر کریں تو انہیں فلم دکھائی جائے گی۔ اس کی مخالفت کو انہوں نے کانگریس کی گنڈا گردی قرار دیا۔
ان کو کیا پریشانی ہے اس بات سے؟ پریشانی کس کو کیوں ہونی چاہیے؟ جو کتاب میں دکھا رہے ہیں ہم اپنے من گھڑن تو ہیں، وہ میڈیا ایڈوائزر تھے ان کے، وہ سنجے بارو صاحب، ایسا کوئی باہر سے کسی نے کتاب نہیں لکھی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ پانچ سال گزارے ہیں، اور پکچر جب دیکھیں گے تو آپ کو منموہن سنگھ جی سے پیار ہو جائے گا۔
انوپم کھیر کا کہنا ہے کہ فلم کو ایک تخلیقی کاوش قرار دیا جانا چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی کوشش۔ انہوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ انتخابات سے قبل اسے دکھانے کا فیصلہ سیاسی ہے۔ ان کے بقول یہ سیاسی فلم ہے، اس لیے الیکشن سے قبل ریلیز کی جائے گی۔ فلم 11 جنوری کو ریلیز ہوگی۔ اپریل اور مئی میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انوپم کھیر کا نیلی پگڑی میں منموہن سنگھ کا گیٹ اپ کافی مشہور ہو رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
چین اور پاکستان کے درمیان تجارت چینی کرنسی میں ہوگی، اور اس کے لیے پاکستان کی کابینہ نے بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بائی۔
پاکستان کی کابینہ نے طے کیا ہے کہ وہ چین سے انہی کی کرنسی یوان میں قرضہ لے گا اور اس کے ذریعے پینڈا بانڈز کا اجرا کرے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ بانڈز $1 کھرب کے برابر ہوں گے اور اس کے ذریعے چین سے برآمدات کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سنیے ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر اور دبئی میں سرمایہ کار رزاق داؤد سے بات چیت۔ ڈاکٹر ایوب مہر،
کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ چائنیز کرنسی میں بانڈ پرچیز کیے جائیں گے، اور یہ پرائیویٹ ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ پبلک سے چائنیز جو ہوں گے، چائنیز انویسٹر بیسیکلی، ان کو اٹریکٹ کیا جائے گا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی ان آفیشیل ذرائع سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ اس کا جو اپروکسیمیٹلی ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا، ایک تو چائنیز کرنسی میں ہوں گے آر ایم بی میں، ریٹ آف انٹرسٹ 5.5% لگ بھگ۔ یہاں جو دو چیزیں بڑی کلیئر طور پہ سامنے آ رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ورلڈ میں ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا جو چائنیز کرنسی پہ پاکستان پے کرے گا، ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے۔ اس سے پہلے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 4.7 ایوریج بنتی ہے جو سنگاپور میں لانچ کیے گئے تھے فلپینز کے لیے، کہ اس لون کا مقصد الٹیمیٹلی یہ ہے کہ پاکستان چائنا سے جو ٹریڈ کرتا ہے اس میں کوئی $10 بلین کے قریب پاکستان ڈیفیسٹ میں رہتا ہے، اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ پاکستان اس طرح سے چائنا سے لون لے کے چائنا کو پے کرے گا۔
دبئی میں پاکستان بزنس کاؤنسل کے صدر اقبال داؤد،
میرا خیال ہے کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا، پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ شاید یہ جو پاکستان اور چائنا کے جو انفراسٹرکچر کنسٹرکشن سی پیک کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہاں انویسٹمنٹ کرنے کا ان کا مین مقصد ہے اس بانڈ کا، لیکن جیسا کہ اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیلنس آف پیمنٹ بہتر کرنے کے لیے ہے، تو اس صورت میں بھی میں اسے بہت بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی لون سے میری رائے میں تو یہ بہتر ہی ہوگا، اور ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں جانا ایک مجھے تو مثبت اقدام نظر آتا ہے۔
آپ نے امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان میں معاشیات کے چیف ڈاکٹر ایوب مہر اور دبئی میں پاکستان بزنس کاؤنسل کے صدر اقبال داؤد کو سنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
گستاف پیریز اریاگا کی عمر 32 سال ہے، ان کا تعلق میکسیکو سے ہے اور انہیں جو
اقوام متحدہ کے حکام نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ یمن میں حوثی باغی حدیدہ کی بندرگاہ سے انخلا کر رہے ہیں۔ اس ماہ کے آغاز پر سویڈن میں اقوام متحدہ کے تعاون سے طے پانے والے معاہدے میں حدیدہ کا قبضہ یمن کو واپس کرنے کی شک بھی شامل تھی، جو کہ یمن کے لیے لائف لائن سمجھی جاتی ہے۔ یہ انخلا یمن کی 4 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کی جانب سفر کی ایک کڑی ہے۔ اس سارے تنازع اور کشمکش میں ایران کی پشت پناہی والے حوثی باغی سعودی اتحاد کی قیادت کی حمایت والی یمنی حکومت سے نبرد آزما رہے ہیں۔ اور 310 افریقی پناہ گزینوں کو لے کر آنے والی کشتی لیبیا کے پانیوں کے ذریعے اسپین کی جنوبی بندرگاہ پر پہنچ گئی ہے۔ اس بحری کشتی کو اٹلی اور مالٹا نے اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ کشتی انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والا ایک ادارہ اوپن آرم کے زیر انتظام ہے، جنہوں نے 3 ایسی مختلف کشتیوں سے پناہ گزینوں کو بچا کر اسپین پہنچایا ہے جو ڈوبا ہی چاہتی تھیں۔ اسپین کی پولیس ابتدائی طور پر ان پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال کا کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد انہیں طبی معائنے کے لیے ایک مرکز لے جایا گیا، جہاں ہلال احمر کے اراکین کا کہنا ہے کہ تمام پناہ گزینوں کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اور امریکی حکام نے ایک ایسے تارک وطن کو شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر شبہ ہے کہ اس نے ایک پولیس والے کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں 2 دن سے اس شخص کی تلاش کا کام جاری تھا۔ مزید رپورٹ نخبت ملک کی زبانی۔
گستاف پیریز اریاگا کی عمر 32 سال ہے، ان کا تعلق میکسیکو سے ہے اور انہیں جمعے کے روز حراست میں لیا گیا۔ کیلیفورنیا کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنی فیس بک پیج پر اس شخص کی تصویر جاری کی تھی اور ان کے ساتھ 2 اور مشتبہ افراد کے بارے میں بھی تصاویر اور معلومات شائع کی گئی تھیں۔ ان افراد کے نام اینالیڈا سروانٹس اور کونراڈو مینڈوز بتائے جاتے ہیں، جن کی عمریں بالترتیب 30 اور 34 سال ہیں۔ ان میں سے ایک گرفتار ہونے والے گستاف پیریز کی گرل فرینڈ اور دوسرا ان کا بھائی بتایا جاتا ہے۔ اریاگا پیریز پر الزام ہے کہ انہوں نے کیلیفورنیا پولیس کے افسر سنیل سنگھ پر اس وقت گولی چلا دی جب اس افسر نے انہیں شراب پیتے ہوئے گاڑی چلانے کے الزام میں دھرنے کی کوشش کی۔ کیلیفورنیا پولیس کے ایک اور افسر ایڈم کرسچینسن نے اس ہلاکت کی ذمہ داری دراصل ریاست کے قانون پر عائد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
We can't ignore the fact that this could have been preventable. And under SB 54 in California,
ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ حادثہ ہونے سے بچا سکتے تھے۔ ریاست کے قانون کے مطابق امیگریشن حکام اور پولیس کو آپس میں معلومات شیئر کرنے اور تعاون کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس جرائم پیشہ شخص کے خلاف اور اس کے باقی گینگ ممبرز کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے تھے، جس کی بنا پر یہ معلومات امیگریشن کے محکمے کے ساتھ بانٹی جا سکتی تھی اور اس سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ تھے پولیس افسر ایڈم کرسچینسن کے الفاظ۔ تاہم کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کرسچینسن کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتے کہ اریاگا پیریز کے بارے میں امیگریشن حکام کو مطلع کیا جا سکتا تھا۔ براؤن کے ترجمان کہتے ہیں کہ قانون اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ خطرناک گینگ ممبرز کے بارے میں معلومات ایک دوسرے سے شیئر کی جائے۔ قتل ہونے والے پولیس افسر بھی ایک تارک وطن ہی تھے، جو قانونی طور پر اپنے آبائی ملک فیجی سے امریکہ آئے تھے اور یہاں پولیس کی ملازمت کرنا ان کے لیے خواب تھا جو پورا ہوا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکی حکومت کو جزوی شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ بجٹ میں میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار کھڑی کرنے کے لیے 5 ارب ڈالرز مختص کیے جائیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسکر اور گریمی ایوارڈ یافتہ گیتکار نورمین گیمبیل 91 برس کی عمر میں چل بسے۔ ان کے بیٹے ٹونی نے ہالی ووڈ کے رپورٹرز کو بتایا کہ ان کے والد کا کیلیفورنیا میں اپنے گھر میں 19 دسمبر کو انتقال ہوا۔ افریقہ میں ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں کینیا کے شہر نیروبی میں داستان گوئی کے ایک میلے میں جدید قصے، کہانیاں اور لوک داستانیں سنائی گئیں، اور یہ اس روایت کی بحالی کے لیے کی جانے والی ایک کوشش ہے۔ اس بارے میں ماریاما ڈیالو کی رپورٹ، جس کا ترجمہ کیا ہے انجم ہیرلڈ گل نے اور پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی۔
افریقہ بھر سے داستان گو اس میلے میں شریک ہوئے تاکہ بقول ان کے اس دم توڑتی روایت کو پھر سے زندہ کریں۔ ونگوئی وا کامون جی کینیا کی داستان گو ہیں، جو کہ اپنی کہانیوں میں شاعری اور رقص بھی شامل کرتی ہیں۔ ونگوئی کا کہنا تھا، ہماری تاریخ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور میں اسٹیج پر کہانی سناتے ہوئے اس کا بھی تھوڑا بہت ذکر کرتی ہوں، تاکہ وہ ہمیں اپنی یادوں اور آباؤ اجداد سے جوڑے رکھے اور ہماری رہنمائی کرے۔ سینجالی جو برتے نے بہت سی داستانوں میں حصہ لیا، وہ 21 تاروں والا روایتی افریقی ساز بجاتے ہیں۔ جو برتے کا تعلق داستان گو خاندان سے ہے، جنہیں گیمبیا میں گریوٹس کہا جاتا ہے۔ ان کے خاندان نے گزشتہ 7 صدیوں سے مغربی افریقہ میں زبانی تاریخ گوئی کے فن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میلے کی ایک منتظمہ میمونہ جیلو کہتی ہیں کہ اسمارٹ فونز اور براہ راست ویڈیو دکھانے کے زمانے میں داستان گوئی کا فن آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ میمونہ کہتی ہیں، میں نے یہ سفر 3 سال پہلے شروع کیا تھا اور اس کے لیے میں مشرقی افریقہ کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں گئی تاکہ لوگ داستانوں کو تلاش کر سکوں، اور میں تقریباً جہاں بھی گئی لوگوں کو اپنی کہانیوں کی کوئی یاد نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی نسل جو داستان گوئی کرتی تھی اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہے. میمونہ جیلو کہتی ہیں,
For me it was really important to see how do we preserve not only the stories but in particular
So mere liye ye bahut aham hai ki hum kisi tarah se na sirf apni kahaniyon ko balki khususi taur par zubani dastan goi ke fun ko mehfooz karte hain. Mere nazdeek ye television dekhne aur kitab padhne se bahut mukhtalif hai, lekin dastan go ka aapke samne hona aur aise hazirin ka jin se aap beech beech mein baat cheet kar sake mere nazdeek bahut qeemti hai jise hum khote ja rahe hain. یہ کہانیاں ان مسائل کو چھیڑتی ہیں جن کا سامنا افریقہ بھر کے معاشروں کو ہے, جیسے کہ بدعنوانی, لالچ, جنگ اور اقربہ پروری. اس لیے اگر کبھی آپ یہ سوچیں کہ مرغیاں اڑتی کیوں نہیں ہیں, تو پھر ایک داستان گو جان نمائی اپنے حاضرین کو بتاتے ہیں کہ مرغے نے جب وہ فضاؤں کا بادشاہ تھا تو اس نے ملنے والی ساری دولت رنگ ریلیوں میں اڑا دی. جب دوسرے پرندوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے فضا میں اس کا داخلہ بند کر دیا اور یوں وہ انسان کا سب سے پسندیدہ کھانا بن گیا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Women can't work overtime.
We have to get credit cards in our husband's.
امریکی سپریم کورٹ کے جج روت برگ نے حال ہی میں کینسر کی سرجری کے فوری بعد سپریم کورٹ میں اپنا فیصلہ کن ووٹ استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کو پناہ دینے پر پابندی عائد کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے. خواتین کو کسی بھی ملک کے اہم ملکی اور قانونی اداروں میں اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, اس کی ایک جھلک جسٹس روت برگ کی زندگی پر حال ہی میں بننے والی فلم میں دیکھی جا سکتی ہے. سنیے امریکہ کی دوسری خاتون جج کی زندگی پر بننے والی فلم کی کچھ جھلکیاں.
There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Women can't work overtime.
We have to get credit cards in our husband's name.
We're not allowed to work in mine.
This is a man's
world. فلم کا نام ہے On the Basis of Sex, یعنی صنف کی بنیاد پر. فلم میں امریکی سپریم کورٹ کی خاتون جج روت گنزبرگ کو 1954 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کی طالبہ کے طور پر دکھایا گیا ہے. فلم کے ابتدائی مناظر میں لا اسکول کے سربراہ نئی آنے والی طالبات سے اپنا تعارف کروانے کو کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی سیٹ پر قبضہ کیوں کیا جو کسی بھی مرد امیدوار کی ہو سکتی تھی.
Welcome to Harvard Law School.
Ladies, let's go around the table and report who you are and why you're occupying a place that could have gone to a man.
فلم میں بطور ماں اور بطور بیوی جسٹس گنزبرگ کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے جب وہ اپنے شوہر کے کینسر میں مبتلا ہونے کے دوران ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور ان کی اور اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کرتی رہیں. فلم کے اسکرین رائٹر ڈینیل سٹیپلمین جسٹس گنزبرگ کے بھانجے بھی ہیں. انہوں نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بطور قانوندان گنزبرگ کی مہارت اور خواتین کے حقوق کے لیے ان کی جدوجہد کے علاوہ وہ اپنی فلم کے ذریعے یہ بھی سامنے لانا چاہتے تھے کہ جسٹس گنزبرگ کے اپنے شوہر مارٹن گنزبرگ کے ساتھ کیسے برابری پر مبنی تعلقات تھے.
میری بیوی اور میں آنٹ روتھ اور انکل مارٹی کی شادی کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. انہوں نے بچوں کو مل کر پروان چڑھایا, روزی کمائی, اپنا گھر سنبھالا اور ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں.
فلم میں اداکار آرمی ہیمر جج گنزبرگ کے شوہر کا کردار نبھا رہے ہیں.
میرے خیال میں خواتین کے لیے ایک ایسی عورت کے بارے میں جاننا اچھا ہوگا جس نے سپر پاورز نہ رکھتے ہوئے بھی دنیا پر اپنا نشان ثبت کیا.
فلم میں جسٹس گنزبرگ کا کردار فیلیسٹی جونز نے ادا کیا ہے.
یہ اعصاب شکن تجربہ تھا. آپ اس کردار میں یوں ہی نہیں داخل ہو سکتے. آپ کو ہر لحاظ سے ان جیسا بننا اور کردار سے انصاف کرنا تھا.
ایک اور دستاویزی فلم آر بی جی میں دکھایا گیا ہے کہ جسٹس گنزبرگ نے نیو یارک کے علاقے بروکلن کے ایک یہودی تارک وطن گھرانے میں آنکھ کھولی. کیسے امریکی سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے پہلے انہوں نے اپنی قانونی لڑائیاں کامیابی سے لڑی اور کیسے انہیں 1993 میں صدر بل کلنٹن کے زمانے میں امریکی سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا. انٹرنیٹ ویب سائٹس نے انہیں خواتین کے حقوق کے لیے ایک علامت کا درجہ دیا اور ان کے نام کی مصنوعات امریکی خواتین میں مقبول ہونے لگیں.
Every time Justice Ginsburg wrote a dissent, the internet would explode.
Would you mind signing this copy?
I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me.
سیو کیسیڈی ایک چاکلیٹ آرٹسٹ ہیں اور گنزبرگ کے نام کی چاکلیٹس بناتی
ہیں۔
شوہر کی موت کے بعد جسٹس گنزبرگ نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ جولی ٹیبو کے ساتھ اپنے ورثے پر بات کی۔
آئی ہوپ دیٹ آئی ول بی ریممبرڈ ایز سم ون ہو لوز دی لا۔
مجھے امید ہے کہ مجھے ایک ایسی انسان کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو قانون سے، اپنے ملک سے، انسانیت سے اور انسانی وقار سے محبت کرتی ہے، جس نے اپنی تمام صلاحیت کے ساتھ بھرپور کوشش کی کہ دنیا کو اس سے بہتر بنا سکے جیسی اسے خود ملی تھی۔
ٹو میک دی ورلڈ ا لٹل بیٹر دین اٹ واز ون آئی انٹرڈ اٹ۔
جسٹس گنزبرگ دونوں فلموں کی تعریف کرتی ہیں۔ فلم ساز میمی لیڈر کہتی ہیں کہ جسٹس گنزبرگ نے ان کی فلم کی تعریف کی اور اس کے حقائق کی تصدیق بھی
کی۔
انہوں نے فلم دیکھی اور مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ خواتین صرف ہمارے ملک میں ہی ان سے متاثر نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا بھر میں برابری اور شمولیت کے لیے اور بے انصافی کے خلاف ان کی جنگ کو یاد رکھا جائے گا۔
Her fight against injustice.
The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution.
Nor does the word freedom, Your Honor.
یہاں امریکہ میں قائم مسلمانوں کی ایک تنظیم اکنا یا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک غریب اور بے سہارا لوگوں کو خوراک فراہم کرنا بھی ہے، اور پورے امریکہ میں ان کے رضاکار یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ورجینیا میں قائم اکنا کی شاخ کے انچارج محمد ارشد محمود ہیں۔ انہوں نے ایک بات چیت میں اپنے کام کی تفصیلات بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکنا ریلیف بیسک بنیادی طور پہ ایک ڈومیسٹک چیریٹی ہے، یہ واحد مسلم چیریٹی ہے جو نیشنل وائڈ کام کرتی ہے، اور ہم صرف یہیں سے چیریٹی ایٹ ہوم، ہم یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ میں جو غربت ہے، جو بھوکے لوگ، ضرورت مند لوگ، جو لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں مسلمانوں کی طرف سے۔
اچھا، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے امریکہ ایک امیر ملک ہے اور یہاں پر تو غریب ہوں گے نہیں، اور خاص طور پر ایسے غریب کے جن کو کھانے کے لیے بھی آپ مدد فراہم کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟
یو ایس ڈی اے ایک جو امریکہ کا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو فوڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 44 ملین پیپل وہ ایوری ڈے وہ کم فوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ سوتے ہیں، اور اس وقت ہم تقریباً 20,000 لوگوں کو پورے امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پرووائڈ فراہم کر رہے ہیں، اور صرف ورجینیا میں ہم تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دے رہے ہیں۔
اچھا، یہ فرمائیے گا، یہ طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایسے افراد ہیں جن کو خوراک کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کیسے خوراک کو کلیکٹ کرتے ہیں؟
یہاں لوکل جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ ہم ان کے ہم پارٹنر ہیں، اور وہ ہمیں خوراک پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کیپیٹل فوڈ بینک ہے، یو ایس ڈی اے ہے، اور ویسے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ ہمیں مختلف ان کائنڈ شیپ میں خوراک دیتے ہیں، اور وہ ہم جو ریموٹ ایریا ہیں، اسپیشلی جو لو انکم ہاؤسز ہیں اور ہوم لیس پیپل ہیں، ان ایریا میں جا کے ہم خوراک جو ہے ان کو فراہم کرتے ہیں۔
تو آپ کے پاس کوئی فہرست ہے باقاعدہ ان اداروں کی کہ آپ کہاں کہاں جانا ہے خوراک لے کر؟
جی ہاں، لوگ ہمارے ساتھ انلسٹ ہوتے ہیں، سائن اپ ہوتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ، اور ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا نام، ان کے فون نمبر، ان کی آئی ڈیز، اور ساری چیز، پورا ایک ڈیٹا موجود ہے ہمارے۔
اچھا، یہ جو فوڈ آپ مہیا کرتے ہیں، یہ کیا کینز میں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، یا گرم بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟
نہیں، یہ جو ہم اس وقت فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ را فوڈ کے اندر ہے، جس میں رائس ہوتے ہیں، کوکنگ آئل ہے، اس کے علاوہ چکن میٹ ہے، کین فوڈ کی مختلف جو جس میں ویجی وغیرہ ہیں, پوٹیٹو ہیں, اونین ہیں, یہ مختلف چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہارٹ میل جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں یکم جنوری سے. ڈی سی ڈاؤن ٹاؤن کے جو ہوم لیس لوگ ہیں, جو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہے, وہ تقریباً 7,000 لوگ ہیں جو ڈی سی کے اندر ہوم لیس ہیں, تو ان کے لیے ہم ہارٹ میل شروع کر رہے ہیں.
تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جنوری سے آپ جو ہے گرم فوڈ بھی, گرم خوراک بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں گے.
ہاں جی, اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم سٹارٹ کے اندر ہر ویک میں 500 لوگوں کو گرم خوراک دیں گے, اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس تعداد کو.
اس کے ساتھ ہی شو اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل, اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب آپ سنیں گے جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.